مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة زياد درود السلام، بيج نمبر 4، فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب۔ 1438 ہجری کے رمضان المبارک کی 7 شب ہے، عالم مدنی مرکز فضان مدینہ باب المدینہ میں ہزاروں معتکفین جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ میانی شریف ضلع گلزار طیبہ پنجاب، پاک حضوری کا بنا، گوٹ حاجی محمد شیخ ساکران بلوچستان، پاک برکاتی کابینہ، او بھی ان کے ذریعے یہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، مرحبا۔ اب آخر تک شریک رہیے گا ہمارے ساتھ، یہ بار بار تو موقع ملتا نہیں ہے، ایک تعداد ہوگی جو فرسٹ ٹائم آئی ہوگی، اٹھ کے جائیے گا نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
محمد عمر ایاز اتاری برمنگم یو کے سے، میرا سوال یہ ہے، وہ کون کون سے کام ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کیے؟ برائے مہربانی اس کا جواب تھا فرما دیجیے۔
بیٹا ہو تو ایسا، یہ مدنی منوں کے لیے جو کہانیاں، سچی کہانیاں لکھی گئی ہیں، تو ان میں کچھ پیج نمبر 25 پر دیا ہوا ہے مرقات کے حوالے سے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہی نے سفید بالوں میں مہندی اور کتم یعنی نیل کے پتوں کا خضاب لگایا۔ نمبر 2، سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا۔ نمبر 3، سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ممبر پر خطبہ پڑھا۔ نمبر 4، سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے مہمان نوازی یعنی مہمانی کی رسم شروع کی۔ 5، سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی ملاقات کے وقت لوگوں سے گلے ملے۔ اور بھی کئی کام ہیں جو حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے کیے۔ صلو علی الحبیب۔
پیارے اور میٹھے مرشدی کی بارگاہ میں منیر احمد اتاری ساؤتھ کوریا سے عرض گزار ہوں۔ پیارے باپا جان، بے عمل کو با عمل بنانے کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔
بے عمل شخص جب سویا ہوا ہو تو اس وقت تقریباً 3 فٹ یعنی لگ بھگ 1 میٹر کے فاصلے سے کوئی نمازی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن ایک بار سورۃ الاخلاص ذرا اونچی آواز سے پڑھے، مگر اتنی احتیاط ضروری ہے کہ اس کی آنکھ نہ کھل جائے. انشاءاللہ عزوجل سویا ہوا شخص باعمل بنے گا. بے عمل عورت کے لیے بھی یہ ترکیب کی جا سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
زمانامہ امداد اللہ تعالی دا حضرت پہ خبرنا زماد امیر اہل سنت پر بارگاہ کے سوال دے چدری اور رزو پس تعزیت کول ددے سو حکم دے مکروہ تحریمی دا یا مکروہ تنزیحی ددے جواب دے رہتا عطا فرمائی. ان اسلامی بھائی کے سوال کا خلاصہ یہ ہے 3 دن بعد تعزیت کرنا کیسا مکروہ تحریمی ہے یا تنزیحی، برائے کرم اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی.
اس کی صورت ہے تنزیحی، مکروہ تنزیحی کی بھی صورت ہے. تو بہار شریعت میں لکھا ہے کہ تعزیت کا وقت وفات سے 3 دن تک ہے، افضل یہ کہ پہلے ہی دن تعزیت کی جائے. البتہ جس شخص کو انتقال کا علم نہ ہو تو وہ بعد میں بھی تعزیت کر سکتا ہے. باقی لوگوں کے لیے جن کو پتہ چلی ہے تو باقی لوگوں کے لیے 3 دن بعد تعزیت کرنا مکروہ تنزیہی ہے. سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں پہلے ہی دن تعزیت ہونا بہتر و افضل ہے، یعنی ایام تعزیت، یعنی تعزیت کے ایام میں سب سے افضل پہلا دن ہے. وہ تعزیت کرنا سنت ہے، سنت کی نیت سے ثواب کے لیے مسلمان کی دلجوئی کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
باپا بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے. باپا الحمدللہ عزوجل مدینہ منورہ ہے اور یہاں اس وقت صبح کا وقت ہے، گنبد خضرا کی بھی زیارت ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا اے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا اے تارا نور کا. باپا اس شعر کی اگر کچھ وضاحت ہو جائے.
سبحان اللہ، بظاہر تو یہ اس کے معنی سمجھ میں آتے ہیں کہ جب مدینہ میں صبح ہوئی، صبح طیبہ میں ہوئی تو نور کی خیرات بڑھتی ہے. مدینے میں صبح کے وقت نور کی خیرات بڑھتی ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. یعنی تارے جو ہوتے ہیں یہ چمکدار ہوتے ہیں، چمکدار روشنی بھی نور کے معنی روشنی ہے. تو انہیں کہ یہ چاند تارے جو ہے نا حقیقت میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہیں. تو یہ تاروں کو، چاند کو، سورج کو، سبھی کو مدینے میں نور کی بٹنے والی خیرات کی ضرورت ہے، سب بیکاری ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عاشق علی عطاری، گلشن ابی مسجد، گنڈوال. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ بہت سی مساجد کے اراکین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو شرعی مسائل کم معلوم ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے اگر کوئی ان کو مسئلہ بتایا جائے یا کوئی بات کی جائے تو اس سے وہ جو ہے ناراض بھی ہو جاتے ہیں یا وہ ایسی شخصیت ہوتی ہیں کہ ان کو بتاتے ہیں تو وہ اپنی انا کا مسئلہ بھی بنا لیتے ہیں. تو ان کی بھی رہنمائی کے لیے کچھ جو ہے مدنی پھول جو ہے آپ عنایت فرما دیں.
وقف کی جو املاک ہوتی ہے نا, ان کے جو بھی متولی بنیں گے, جو دیکھ بھال کرنے والے بنتے ہیں, ان سب کو ان کے مسائل جاننا فرض ہے, ورنہ تو ظاہر گناہوں میں پڑھتے رہیں گے, ثواب سمجھ کر کریں گے, پڑھیں گے گناہوں میں کہ ایسی غلطیاں ہو جائیں گی. وہ خود انہیں نہ جاننا, اس کا نہ سیکھنا بھی گناہ ہے, جبکہ وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے, متولی بننا چاہتا ہے. لیکن واقعی آج کل ایسا ہی ہے کہ اس کی معلومات لوگوں کو نہیں ہے. یہ وقف کے احکام بہار شریعت کے دسویں حصے میں, بہار شریعت کے دسویں حصے میں, بہار شریعت جلد دوسری حصہ دس, اس میں وقف کا ایک باب ہے. اس میں بہت سارے مسائل وقف کے متعلق ہیں, نہ سمجھ میں آئیں یا نیا مسئلہ آپ کے لیے درپیش ہو تو مہربانی کر کے دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کیجیے. چندے کے بارے میں سوال جواب ایک کتاب ہے چھوٹی سی مکتبۃ المدینہ کی, اس سے بھی مدد مل سکتی ہے وقف کے مسائل کے تعلق سے, اور وہ چندے کی احتیاطیں اس میں بھی مل سکتی معلومات. مگر کچھ نہ کچھ بہار شریعت میں تفصیل آپ کو ملے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا, تہذیب کا, طریقت کا خزینہ.
ایک ہلکی سی مسکراہٹ دل میں خوشی داخل کر دیتی ہے. خوشی اور مسکراہٹ کا بڑا گہرا تعلق ہے. اپنوں کا مسکرا کر دیکھنا دن بھر کی تھکن دور کر دیتا ہے. کبھی کسی کی مسکراہٹ دیکھ کر ہی مسکراہٹ آ جاتی ہے. ہر شخص خوش رہنا چاہتا ہے, پر امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ آج کے اس تیز ترین پر مشکل دور میں چاہتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو خوش نہیں رکھ پاتے, ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے, اور آپ اپنے آپ کو کس طرح اس قدر مسکراہٹ پر آمادہ کرتے ہیں, اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ حقیقی خوشی کن اعمال سے نصیب ہوتی ہے.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا, تہذیب کا, طریقت کا خزینہ.
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خوش نظر آتے ہیں, کچھ لوگ خوش نظر نہیں آتے بعضوں کو, تو فطری طور پر بیچارے مطلب یہ کہ وہ موڈ آف ہی ان کا لگا رہتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کہیں سے کہ لڑ بھڑ کے آئے ہوں یا گھر میں لڑائی ہو گئی ہے. اور بعض ہوتے ہیں کہ وہ ویسے خوش باش ہوتے ہیں, اور بعض تو ضرورت سے زیادہ خوش باش ہوتے ہیں کہ میت میں بھی جا کر وہ مسکرا رہے ہوں گے. تو ہر چیز میں اعتدال, ہنسنا بلا ضرورت یہ بھی نہیں مناسب, اور مسکرانا جو یہ اچھی بات ہے. لیکن ظاہر موت میت میں کسی کے صدمے کے موقع پر بہت ذہن پر سنجیدگی رکھنا مناسب. تو مسکرانا اچھا کام ہے. حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری طرف سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ مسکراتے ہیں میرے سامنے. اور حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی اسی طرح کی ملتی جلتی حکایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھتے تو مسکراتے. تو جب میرے تو میں بھی مسکراتا, میرے والد صاحب جب دیکھتے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں اور مجھے دعا دیتے ہیں, تو میرے والد صاحب بھی یہ دیکھ کر مسکراتے ہیں. تو مسکراہٹوں کے مدنی پھول تو ہر ایک کے دل میں کھلنے چاہیے کہ کسی کا موڈ آف ہو تو مزہ نہیں آتا. چھوٹا بچہ بھی جو مسکرائے گا ہنسے گا تو بڑا پیار آئے گا. اور بعض بچے سیریس ہوتے تو اتنا اس کو لوگ پیار بھی نہیں کرتے, وہ مزہ نہیں آتا. اتنا بچہ بس مسکراتا رہے تو بس پھول کھلتے رہے دل کے اپنے. اب یہ فطری امر ہے سارے بچے کو, تو بیچارہ بچہ ہے اس کے نصیب, کوئی مسکراتا ہے کوئی بس نہیں مسکراتا. کہ بڑے جو ہیں وہ تکلف کے ساتھ مسکرانے کی عادت پیدا کر سکیں. حضرت سیدتنا ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا, یعنی ان دونوں کی بیٹی دردا, یہ دردا کے امی ابو تھے, یہ دونوں صحابی تھے. تو ابو دردا سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کو میں دیکھتے ہوں جب دیکھو مسکراتے رہتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی دیکھا ہے کہ مسکراتے رہتے ہیں, تو اس لیے میں بھی مسکراتا رہتا ہوں. تو یوں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکثرت مسکراتے تھے. حضرت سیدنا نفع اعمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے میری ملاقات ہوئی, تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے مصافحہ فرمایا, یعنی ہاتھ ملائے اور مسکرانے لگے. پھر پوچھا جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کی نہیں, تو فرمانے لگے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے مجھے شرف ملاقات بخشا, تو میرے ساتھ ایسے ہی کیا. پھر مجھ سے پوچھا جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کی نہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ملاقات کرتے وقت مصافحہ کرتے, یعنی ہاتھ ملاتے ہیں, اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے اللہ عز و جل کے لیے مسکراتے ہیں, تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے. صلی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال مسکراہٹ کی عادت ڈالیں, بھلے دل نہیں کرے تو بھی تھوڑا مسکرا لیا کرے. میرا بھی پوچھا ہے کہ تم کیسے مسکراتے ہو, اور کچھ سوال میں تھا حصہ
جی.
تو میں جب اب تو میری عام طور پہ ملاقاتیں بہت کم ہو گئی ہیں, پہلے تو لائنیں لگتی تھی, تو میں بعض اوقات کبھی ایسا بھی محسوس ہوا کہ میں مسکراتے مسکراتے اپنے درد محسوس کیا ہلکا سا. وہ اب میں یہ سوچوں کہ یار بیچارہ اتنی دیر لمبی لائن میں لگ کر مر کھپ کے مجھ تک پہنچے اور میں یوں منہ پھلا کے اس سے مل کے دھکا مار دوں, یہ کیسے ہو؟ یعنی یہاں تک کہ بعض اوقات مسکرانا رہ بھی جاتا رہ جاتا ہے, تو پھر یہ کبھی کبھی احساس بھی ہوتا ہے کہ یار وہ بیچارے کو میں مسکرایا نہیں, کچھ ایک تو سہلایا نہیں, پیٹ پر ہاتھ نہیں رکھا اس کے تھوڑا. تو یہ احساس مطلب دل جو ہوتی ہے اس سے منہ پھلا کر ملیں گے تو کوئی مار نہیں ڈالے گا, لیکن ظاہر ہے کہ اس کی دل جو ہی ہونا مشکل ہے. تو مسلمان کے سامنے مسکرانا یہ سنت ہے, حدیث پاک میں اس کو صدقہ کہا گیا ہے کہ مسلمان کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا ذہن بھی بنتا ہے کہ مسکرانا چاہیے لیکن بھول جاتے ہیں, تو یہ یاد کیسے رکھیں؟
وہی نا کہ ذہن ہوتا نہیں ہے, اصل بھولے تو کب جب کہ ذہن ہو. بار بار ایسا ہوتا ہے بندے کا ذہن ہوتا ہی نہیں ہے کسی کی, مطلب نہ دل جو ہی کرتا ہے نہ وہ غمخاری کرتا ہے, وہ اپنے حال مست ہوتا ہے نا, کوئی حال مست ہے کوئی مال مست ہے, ہم حسن اعمال مست ہو جائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے, نیک اعمال کرنے میں مست ہو جائیں. تو کسی اس کے سامنے مسکرانا اچھی نیت سے, ہاں یہ بھی ہے دیکھو کسی نعوذ باللہ امرت کے سامنے اس کے لیے مسکرانا کہ یہ مسکرانے میں اچھا لگے گا تو حرام ہے یہ، یعنی کہ وہ اگر گندی لذت کے ساتھ ایسا ہے تو عام طور پہ ایسا گندی لذت کے ساتھ ہو سکتا ہے تو یہ بھی نہیں کرنا ہے، نہ کسی غیر عورت کے سامنے مسکرانا ہے، دیور بھابھی کے سامنے مسکرائے اول سنت ہے تو یہ نہیں ہے سنت، دیور کو تو بھابھی سے بچ کے رہنا ہے اور بھابھی کو دیور سے بچ کے رہنا ہے، حکم شریعت یہی ہے، دونوں کا پردہ اور سخت پردہ ہے، یہ خیال رکھے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ احادیث مبارکہ میں اور دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں مسواک کے کیا کیا فضائل ہیں، اس حوالے سے کچھ مدنی کو ارشاد فرما دیجئے، اس کے استعمال کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں، یہ بھی ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔
ماشاءاللہ، مسواک کے تعلق سے 10 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیش کرتا ہوں، یہ فیضان رمضان مرمم ترمیم شدہ، کل بھی آپ کو اس کی زیارت کروائی تھی، تو اس کے پیج نمبر 226 پر مسواک سنت ہے کہ 10 حروف کی نسبت سے، مسواک کے متعلق 10 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب یہ سنیے، اور جس کے بعد میں مسواک نکال دوں، کہ ہم نے ماہ مسواک منایا تھا، اب پتہ نہیں اس کے اثرات آپ لوگوں میں ہیں کہ نہیں ہے، جب بےچارے پہلی بار آئے ہوں ان کو ہو سکتا ہے نہ پتا ہو، لیکن جن کو مدنی چینل دیکھتے رہتے ہوں گے مدنی مذاکرہ ان کو یاد ہو شاید، ہیں نا مسواک ہیں، تو اب میری خواہش ہے کہ میں روز کچھ نہ کچھ مسواک کے بارے میں عرض کروں، یار چند روز سے رہ گیا، کروں 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 مگر پھر رہ جاتا تھا، آج تو میں نے بولا یار آج سے شروع انشاءاللہ، مجھے ضرورت نہیں پڑتی مسواک، تو میرے تو باہر نکلنا ہوتا ہی کم ہے، تو مسواک رکھنے کی کوشش ہوتی ہے برکت اور دوسروں کی ترغیب، تو اکثر مسواک رکھتا ہوں میں الحمدللہ اپنی جیب میں، جب سے پہلے تو بہت رکھتا تھا میں، بلکہ سمجھو میں مجید ہوں اس کا، شروع میں تو دعوت اسلامی کے پہلے سے میرا ذہن ہے مسواک رکھنے کا الحمدللہ۔ ایک بار میرے جیب میں 2 مسواکیں تھیں، ایئرپورٹ پر میں کسی ملک میں جا رہا تھا اور 2 لگی ہوئی تھی، تو کسی نے میرے کو مجھے لگا ایسا کہ وہ چھیڑا اس نے، کوئی ناراض ٹائپ کی کوئی کوالٹی لگ رہی تھی، داڑی والا، یار یہ میرے سے اس کو پتا ہوگا کہ میں کون ہوں، میرا گمان ہے، تو اسے شاید مجھے یوں ڈاڑ میں سے بولا گیا، بولا نا یہ 2 مسواک کیا لگا رکھی ہیں اس طرح کا، تو میں نے کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں یار، ایک مسواک ہو سکتا ہے، گم بھی تو ہو سکتی ہے، برجستہ جواب نکل آیا میرے منہ سے، آگے اس نے بولا نہیں آگے، یہ حقیقت بھی ہے کہ ایک سے زیادہ بھی کب آدمی سفر پر جائے تو رکھنا چاہیے، کہ گم جائے کہیں وضو کیا تھا بھول گیا، مدنی قافلے میں جائیں تو 2-3 مسواکیں تو ساتھ ہونی چاہیے، تحفے میں دے دیں، 10 روپیہ دے دیا اس کا، ذہن بنا کر کسی کو تحفے میں، یار مسواک کی سنت کو زندہ رکھیں، اس کو بلایا نہیں کریں، تو اس کو آپ بلند رکھ کر سنیں، اس کو تھوڑا نمایاں کر کے، کہ ہمیں مسواک سے پیار ہے اس لیے کہ یہ سنت سرکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو 10 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نمبر 1 مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے، نمبر 2 مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے 70 گنا افضل ہے، نمبر 3 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہیں، 1 عطر لگانا، 2 نکاح کرنا، تین مسواک کرنا، اور چار حیا کرنا. نمبر چار، مسواک کرو میرے پاس پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو. نمبر پانچ، مسواک میں موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے. چھ، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت و دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. نمبر سات، مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ اس میں منہ کی صفائی ہے اور یہ رب تعالی کی رضا کا سبب ہے. نمبر آٹھ، مسواک نصف یعنی آدھا ایمان ہے، اور مسواک کرنا نصف یعنی آدھا وضو ہے. نو، بندہ جب مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر قراءت سنتا ہے، پھر اس سے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے. نمبر دس، جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا اور مسواک کی، خوشبو لگائی، عمدہ کپڑے پہنے، پھر مسجد میں آیا اور لوگوں کی گردنوں کو نہیں پلانگا بلکہ نماز پڑھی اور امام کے آنے کے بعد یعنی خطبے میں اور نماز سے فارغ ہونے تک خاموش رہا، تو اللہ عز و جل اس کے تمام گناہوں کو جو اس پورے ہفتے میں ہوئے تھے معاف فرما دیتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مسواک،
فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان
رسالے 101 مدنی کل میں یہ بات موجود ہے کہ عصر کے بعد سونے سے عقل ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو چھوٹے جو بچے عصر کے بعد اگر سو جائیں تو کیا انہیں اٹھا دیا جائے؟ جواب عنایت فرما دیجئے، مغفرت کی دعا کا سوال ہی ہوں.
وہ عصر پڑھتے کب ہیں چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے، مگر بچوں کی پھر اس میں سرات کچھ بھی نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. عصر کے بعد سویا اس کو ہم گناہگار نہیں کہیں گے، بچنا چاہیے. اب بعض اوقات مریض ہوتا ہے وہ بھی سو جاتا ہے. بہار شریعت جلد تیسری پیج نمبر 435 حدیث پاک نمبر 25، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص عصر کے بعد سوئے اس کی عقل جاتی رہے تو اپنے ہی کو ملامت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ سے مدنی انعام نمبر 38 میں منع فرمایا ہے، کیا ان کی معلومات کرنا بھی ضروری ہے؟
جھوٹ، غیبت، چغلی یہ تین جدا جدا گناہ ہیں، کبیرہ نہ بڑے گناہ ہی ہیں اور مولکات میں سے ہیں، اور مولکات کا ان ہلاک کرنے والے اعمال، تو ان کا علم ہونا بھی ضروری ہے. اور یہ جھوٹ، غیبت، چغلی یہ تینوں گناہ جو ہیں یہ جہنم میں لے جانے والے ہیں، ان میں سے ہر گناہ جہنم میں لے جانے والا ہے. تو اب جب تک معلومات نہیں ہوگی اس کی کہ یہ جھوٹ ہوتا کیا ہے، غیبت بولتے کس کو ہیں، چغلی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو اس وقت تک بندہ بچے گا کیسے؟ تو ضروری احکام اس کے، پھر جھوٹ کب بول، بعض صورتیں سے کہ جھوٹ بولنا واقعی گناہ، بعض اوقات صغیرہ گناہ ہے، بعض اوقات کبیرہ گناہ ہے، بعض اوقات جھوٹ بولنا مباح ہے، نہ گناہ نہ ثواب، بعض اوقات جھوٹ بولنا فضول ہے، بعض اوقات جھوٹ بولنا واجب ہے، لازمی ہے، جھوٹ بولنا پڑے گا. تو اس کی یہ مختلف صورتیں، تو یہ سیکھے بغیر کیسے آئیں گی؟ اس طرح غیبت، اس طرح چغلی، تو ان سب کے لیے سیکھنا ضروری ہے. غیبت کی تباہ کاریاں جو ہے کتاب، اس میں ان یہ تینوں بیماریوں کا تذکرہ ہے، ان تینوں برائیوں کا تذکرہ ہے. تو غیبت کی تباہ کاریاں آپ مکمل پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو حیرت انگیز معلومات ہوں گی. پڑھیں بس اس کو، اور فرض علوم پر مشتمل ہے. ضمناً اور بھی اس میں معلومات ہیں، دیکھیں اور مولکات کا بھی اس میں دیا گیا ہے، کئی زبانوں میں اس کے ترجمے بھی ہوئے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
محمد اکمل بول رہا ہوں فیصلہ آباد سے. میرا سوال ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات بتانی ہو کسی کی کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے اس سے کیا ہے، اس بات کو چگلی کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں، یہ میں جاننا چاہوں گا.
اس میں یہ ہے کہ جسے چگلی اس کو بولتے ہیں کہ کسی کی بات اس نیت سے دوسرے کو پہنچائی جائے کہ دونوں میں جھگڑا ہو، فساد ہو، یہ ہے چغلی کی ڈیفینیشن. مثال کے طور پر کسی نے آپ کے سامنے دوسرے کی برائی کی تو آپ نے جا کر بولا ہے نا تمہارے بارے میں یہ کہتا تھا، اور مقصد یہ ہے کہ پہنچانے سے کہ یہ دونوں میں فاصلہ پیدا ہو، ناراضی ہو، بغض ہو، لڑائی ہو، چغلی. اور حدیث پاک میں چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. ہمارے یہ بہت زیادہ عام ہے، پتہ ہی نہیں کسی کو، ایک دوسرے کی بات تو پہنچانی پہنچانی ہے، پتہ چلا تم اس کی اتنی تعریف کرتے ہو، تمہارے بارے میں وہ یہ ذہن رکھتا ہے، میرے کو اس دن یوں بول رہا تھا، اس دن یوں بول رہا تھا، جا کے بول دیتے. کوئی کسی کو ڈھکنا نہیں جانتا، ڈھکن مضبوط بھی اگر بند ہے نا اس کو بھی کھینچ کے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس ٹکرائیں آپس میں. اور اس کے سامنے جس کو چگلی کھائی اس کے سامنے یہ اچھا بنے گا، وہ سمجھے گا یہ میرا ہمدرد ہے، یہ تیرا دشمن ہے. جو تمہارے سامنے دوسرے کی چگلی کرے گا نا وہ دوسرے کے سامنے تمہاری بھی چگلی پھونکائے گا، اس کی نیچر ہے بدبخت کی، تو ایسے سے تو بالکل دور رہنا ہوگا. اور ان کے بارے میں تو، چغل خور کے بارے میں تو ایسی ایسی مطلب نے وعیدیں ہیں کہ خدا کی پناہ. چغل خور بہت برا بندہ ہے، بزرگوں کے یہاں تک قول ہیں کہ وہ چغل خور کی بات پر تو اعتبار بولے کرو ہی مت، کہ یہ تو فاسق ہے، فاسق لا اعتبار ہوتا ہے. تو قرآن کریم میں کہ فاسق جب کوئی خبر دے تو تحقیق کر لیا کرو. وہ پڑھ دو نا آیت.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یعنی اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تفتیش کر لو کہ کہیں ایسا نہ ہو بے خبری میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو، تو ندامت والے ہو، نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ.
اللہ ہماری حفاظت کرے. چغل خور کی باتوں میں تو عام طور پہ بندہ آ ہی جاتا ہے، جب دوسرا کوئی کہتا ہے نا کہ یار وہ یوں یوں، تو تحقیق کا تو ذہن ہی نہیں ہے. ایسی مطلب ہے کہ ذہنیت تباہ ہو چکی ہے کہ مطلب سنی سنائی بات آگے کر ہی دینی ہے. الگ حدیث پاک میں کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے بڑھا دے. آج کل یہ عام ہے، اس میں تباہی مچی ہوئی ہے، خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں، اس میں طلاقیں ہو جاتی ہوں گی اسی وجہ سے، صرف سنی سنائی بات، تحقیق کا ذہن نہیں ہے. ہر بات میں تحقیق ضروری بھی نہیں ہوتی، آدمی ایک کاندھا سن بھی لی تو دوسرے کاندھا نکال دے، یا اگر پاور فل ہے تو روک دے اس کو کہ یار وہ اس میں اچھی بات بھی ہے کہ نہیں، وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، نماز تو پڑھتا ہے یار، یہ بات کیوں نہیں بتایا کہ نماز پڑھتا ہے، تم نے اس کا یہ بھی بتایا. یعنی مکھی چھاپ ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ جو مطلب مکھی ہوتی ہے نا، اس کو حسین و جمیل بندے سے، اس کے حسن و جمال سے کوئی سروکار نہیں، اس کا پھوڑا جاؤں گا نا، پھوڑے میں بیٹھ کر پیپ چوسے گی. تو یہ مکھی چھاپ ہوتے ہیں، یہ چغل خور جو ہوتے ہیں، محبتوں کے چور، محبتوں کے چور. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حسد وعدہ خلا
وسلم.
پیارے بابا جان، میرا نام محمد شاہد اتاری ہے اور میں پنجاب وزیر آباد سے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بعض نابینا اسلامی بھائی اندازے سے نماز شروع کر دیتے ہیں، تو دیکھنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ دو اشعار ہیں، ان کی تشریف فرما دیجئے. کہ شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا دل سے میرے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اندازے سے وہ نماز شروع کر دیتے ہیں، وہ پوچھنا شاید یہ چاہتے ہوں کہ قبلہ رخ کا مطلب تعین. تو اگر کوئی مسلمان ایسا ہے جو بتا سکے تو ان کو پوچھ لے کہ قبلہ کس طرف ہے. اب لوگ موجود ہیں بتانے والے، مسجد میں ہے، محراب بھی بنی ہوتی ہے، بھلے اس کو نظر نہیں آتی اور اسے پوچھا بھی نہیں نے کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی پوچھنے میں. تو ایسی صورت میں اگر اس نے غلط سمت نماز پڑھی, کعبے کی سمت سے 45 کے زاویے سے بھی باہر نکل گیا وہ, تو وہ تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اب نماز اس نے شروع کر بھی دی تو اگر دوسرا دیکھنے والا اس کو قبلے کی طرف کر بھی دے گا تب بھی نماز تو اس نے بغیر قبلے کے شروع کی تھی, تو اس لیے نماز نہیں ہوگی.
امیر رسول اللہ سر سے ایک تو یہ ہوگا کہ نابینا یا اسلامی بھائی جو بھی ہے ان کو کیا کرنا چاہیے. انہوں نے سوال میں یہ کہا کہ اگر کوئی غلط قبلہ رخ نماز شروع کر چکا ہے اور آنکھوں کی نعمت جس کو حاصل نہیں ہے, اور تو جس بینے نے جس آنکھ والے نے دیکھا کہ یہ غلط ہے تو اب وہ کیا کرے؟
اب وہ اس کی تو اب یہ نہ کہ اگر وہ اسی جگہ پر ہے جہاں کوئی بتانے والا نہ تھا اور اس نے نماز تحری کر کے شروع کی, اب تحری کی نہیں کی ہے اس کے نماز سے تو پتہ نہیں چلے گا نا. تو تحری کرنا نہ غور کرنا, اب اس صورت میں کوئی نکل آیا مسلمان اس نے دیکھا کہ یہ غلط سمت پڑھ رہا ہے نماز, اگر کوئی نابینا قبلے کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو قبلے کی طرف کر دیا جائے کوئی آنکھ والا دیکھے تو. بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 490 مسئلہ نمبر 67, نابینا غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہا تھا, کوئی بینا یعنی آنکھ والا آیا اس نے اسے سیدھا کر کے اس کی اقتداء کی یعنی اس کو امام بنا دیا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے شروع کر دی. تو اگر وہاں کوئی شخص ایسا تھا جس سے قبلے کا حل نابینا دریافت کر سکتا تھا مگر نہ پوچھا, دونوں کی نمازیں نہ ہوئیں, اور اگر کوئی ایسا نہ تھا تو نابینا کی ہو گئی اور مقتدی کی نہ ہوئی, مگر زبان سے نہ بولے. ہاں زبان سے بولنے میں رسک ہوتا ہے, آپ بولیں گے اس طرف آپ قبلے کا رخ ہے تو بولے ہاں جی جی ہو رہا ہوں, تو نماز ٹوٹ جائے گی اس کی نابینے کی. تو وہ چپکے سے قفل مدینہ کے ساتھ اس کو یوں موڑ دیں گے تو نماز پڑھ تو سمجھ جائے گا, نابیناؤں کو اس طرح کے تجربات ہوتے بھی رہتے ہوں گے. آنکھ والوں کا بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا بعض اوقات. میرے کو تو ایک تعجب انگیز میں نے ایک واقعہ دیکھا تھا, مسجد الحرام کے باہر مکہ شریف میں, مسجد الحرام کے باہر ایک ابو جہل کا جہاں مکان تھا وہاں اب استنجا خانے بنے ہوئے, حمام اور استنجا خانے, اور وہ تھوڑا یوں ٹائلیں اور اچھا خوبصورت بنایا ہوا ہے. تو ایک بوڑھا شخص بےچارا مسجد الحرام کے باہر اس استنجا خانے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا بےچارا, ہو سکتا ہے یہ سمجھا ہو کہ یہی معاذ اللہ کعبہ ہے. تو خیر ہم نے نماز توڑوا دی اس کی, تو سب چل رہے تھے پھر رہے تھے, نابینا بھی نہیں تھا آنکھوں والا تھا کہ کعبہ اس طرف ہے. یہ شعر بھی نابینا نے پوچھا تھا, شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں, تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا, اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. یعنی اس ان اشعار سے یہ مستفاد ہو رہا ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند شہزاد اعلی حضرت مولانا مصطفی رضا خان علیہ رحمت الحنان کو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا, تو دیدار ہونے سے یہ نہ ہوا کہ مطلب اب دیکھنے کی آرزو ختم ہو گئی, بلکہ دیکھنے کی آرزو اور بڑھ گئی, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ اور حلیہ شریف اب میرے دل میں بالکل نقش ہو گیا, اور اب بس وہ دل میں ہے میرے, اور یہ دل نے اس کو گمانے نہیں دیا, اس کو اپنے پاس یا اس نقشے کی حفاظت میں آ گیا ہے میرا دل، دل جدا نہیں ہو رہا ان سے، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
شربت دید نے آگ لگا دی دل میں، شربت دید نے آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھا سے، دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا
مطلب بھی پڑھتے ہیں پہلا شعر بھی،
اور چمک پتے پوتا مجھے رو سے پہ جا دیجئے حضور یا چشم دل سینے کلیجے سے لگا
بابا. اسی میں ایک شعر ہے، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبھر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. حالانکہ بہت بڑے ولی کامل ہیں مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، اگر اس شعر کو ہم اپنے اوپر لیں تو ہم کو اس کس طرح ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبر، کتنی اس میں کوفت آپ اپنی وہ بیان فرما رہے ہیں، کیفیت بیان فرما رہے ہیں. اس طرح کی کیفیتوں کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا؟
ہاں وہ جینا دوبر تو ہو تو ہونا، میرے اعمال سیاہ یعنی گناہوں نے میری زندگی اجاڑ کے رکھ دی ہے، میری زندگی میرے حق میں زہر بن گئی ہے، تو یہ تو ان کی عاجزی ہے. مگر ہم جو گناہ کرتے تو ہمارا جینا کہاں دوبر ہے؟ ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اچھلتے ہیں، پھدکتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کھاتے پیتے موج کرتے ہیں، مذاق مسکریاں کرتے ہیں، بلکہ نیکی کی دعوت دے اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اڑانے والے. تو گناہوں کا احساس ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہونا چاہیے کہ کاش نیندیں اڑ جائیں. کبھی کوئی گناہ ہو جائے نا تو گھبراہٹ ہو جائے، دل بے قرار ہو جائے کہ یہ ہو کیا گیا، میں نے کیا کر لیا. مگر یہ بھی نصیب والوں کا حصہ ہے، ہمیں یہ بھی کہا نصیب. تو گناہ ہو جائے بس تقاضے بشریت تو فوراً توبہ کرے، مگر پھر یہ بھی ہے کہ اس کو عمر بھر یاد رکھے، بندہ بلائے نہیں، کان پکڑ لیے، دو چپت مار لیے اور اب مطمئن ہو کر بیٹھے رہے کہ اب ہم گناہوں سے فارغ ہو گئے. کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہی گناہ اگر پکڑ میں آ گئے تو کہاں کیا ہوگا. حضرت سیدنا عتبۃ الغلام کا غالباً واقعہ غیبت کی تباہ کاریاں میں لکھا ہے کہ کسی مکان سے نکلے، کہیں کسی مکان کی طرف سے نکلے تو گر تشریف لیا زمین پر بے ہوش ہو گئے. پھر لوگوں ہوش میں لائے، کیا ہو گیا؟ تو آپ نے بولا بچپن میں یہاں اس مکان میں مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، تو وہ یہاں نکلا تو مجھے یاد آ گیا وہ گناہ. حالانکہ وہ اللہ کے بہت بڑے نیک بندے اور ولی اللہ تھے، لیکن احساس ندامت کہ گناہ کے بارے میں بندہ غفلت کرے نہیں، نیکیاں کرے تو بھول جائے. نیکی کو یاد رکھنے میں رسک ہے کہ بندہ پھولتا رہے گا. نیکی کر کے بھول جاؤ، گناہ کر کے یاد رکھو. گناہ کر کے سے مراد یہ کہ اگر ہو جائے تو جان بوجھ کر تو گناہ کرنا ہی نہیں ہے، نیکی کر کے بھول جاؤ تو گناہ ہو جائے تو ہمیشہ یاد رکھو. یہ اگر ہماری کیفیت ہو جائے نا تو واقعی جینا دوبر ہو جائے کہ گناہ سے ہم میں سے معصوم کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہے، صرف انبیاء کرام اور فرشتے معصوم ہیں، باقی ہم لوگ تو ظاہر گناہوں کے پتلے، خطاؤں کے پتلے. تو اس لیے وہ توبہ تو ہر وقت، ایک گناہ ہو گیا اس سے بس توبہ کرتا رہے، خدا جانے میرا یہی گناہ کہیں مجھے جہنم میں نہ پھکوا دے. ہو گیا گناہ، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو لیکن اس کو خوش فہمی میں مبتلا بھی نہ ہو، یہ ذہن میں رکھے. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہمیں حقیقی نفرت گناہوں سے ہو جائے اور نیکیوں سے سچی محبت نصیب ہو جائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.